باب التصحيح. يحتاج في تصحيح المسائل الى سبعه اصول، ثلاثه بين السهام والرؤوس واربعه بين الرؤوس والرؤوس. کل بھائی ہم نے باب تصحیح شروع کیا تھا اور بتلایا تھا آپ کو کہ مسائل جو ہیں وہ تین قسم پر ہیں، جہاں ایک کچھ عادلہ ہیں، کچھ مسائل ان کو عادلہ کہیں گے، کچھ کو عازلہ اور کچھ کو عائلہ بھائی. عادلہ وہ مسائل جہاں پر ہاں سہام پورے پورے تقسیم ہو جاتے ہیں، اور عازلہ جس میں رد کرنا پڑتا ہے، حصے بڑھ گئے تھے پھر ان کو واپس وارثوں پر تقسیم کرنا پڑا، اور عائلہ وہ مسئلہ جس کے اندر عول ہوا ہو گئی. اور پھر آپ کو بتلایا تھا کہ یہ جو تصحیح اس کے اندر سات قوانین ہیں، اور یہ باب تصحیح، تصحیح کا معنی ہے درست کرنا. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ حصے جو ہیں وہ وارثوں کے درمیان پورے پورے تقسیم نہیں ہوتے. مثلا بہنیں فرض کریں تین تھیں اور ان کو ثلثان یعنی چار ملا، اور یہ چار تو تین کے اندر برابر تقسیم نہیں ہو رہا، کسر آ رہی ہے، تو اور کسر یہاں برداشت نہیں، حصہ پورا پورا دینا ہے تاکہ صحیح طرح تقسیم ہو سکے، تو اس کے لیے یہ تصحیح کے قاعدے مقرر کیے گئے بھائی. اور پھر اس کے اندر یاد رکھیے جو فریق کے تعداد ہے، کسی فریق کی جو تعداد اس کو کس سے تعبیر کیا جاتا ہے؟ عدد رؤوس سے، اور ان کو ملنے والے حصوں کو سہام کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے. تو یہاں کل سات قاعدے ہیں بھائی تصحیح کے، اور پہلے تین قاعدے جو ہیں ان کے اندر عدد رؤوس اور سہام کے درمیان نسبت دیکھی جائے گی. کس کے درمیان؟ عدد رؤوس اور سہام کے درمیان نسبت جو ہے اس کو مد نظر رکھا جائے گا، جبکہ اگلے قوانین کے اندر عدد رؤوس کی عدد رؤوس کے ساتھ نسبت کو دیکھا جائے گا. تو پہلے تین قوانین ہم کر رہے تھے بھائی کہ کن کے درمیان نسبت کو مد نظر رکھنا ہے؟ سہام اور عدد رؤوس بھائی. اور بتلایا تھا اس کے تین قوانین جو ہیں، پہلا قانون جو ہے وہ استقامت کہلاتا ہے. استقامت یہ کہ آپ نے مسئلہ بنایا اور مخرج جس سے مسئلہ بنتا ہے وہ لکھا، اور وارثوں کے حصے ان میں تقسیم کیے، تو کسی وارث پر بھی کسر واقع نہیں ہو رہی، ہر وارث کو بلا کسر کے پورا پورا حصہ مل رہا ہے. تو یاد رکھیے اب کسی ضرب وغیرہ کی ضرورت نہیں، مسئلہ اسی طرح درست ہے، اور اسے استقامت کہیں گے کہ کسی ضرب کی اب ضرورت نہیں بھائی، کیونکہ سب کو پورے پورے حصے مل رہے ہیں بغیر کسر کے بھائی، بغیر کسر کے. اور پھر اس کی ایک دو مثالیں میں نے آپ کو لکھوائیں بھائی، اس کی ایک دو مثالیں بھی لکھوائیں. مسئلہ بنایا، پورے پورے حصے تقسیم ہو گئے بھائی، کہیں پر کسر نہیں آئی. اس کے بعد دوسرا قانون ہم کر رہے تھے موافقت کا بھائی، کہ اگر کسی فریق پر کسر واقع ہو رہی ہو، کسر واقع ہو رہی ہو، تو پھر عدد رؤوس جو اس فریق کے عدد رؤوس ہیں اور ان کے جو سہام ہیں اس میں نسبت کو دیکھیں. اگر موافق کون سے توافق، توافق کی نسبت ہو، تو پھر یہ دوسرا قانون لگے گا جس کا نام موافقت ہے بھائی. تو کون سی نسبت ہونی چاہیے؟ توافق والی نسبت ہونی چاہیے بھائی، توافق والی. تو پھر اس کا کیا طریقہ ہے کہ جب توافق کی نسبت ہو تو عدد رؤوس کا جو وقت ہے اس کو اصل مسئلہ میں ضرب دے دیں گے، اور اس سے مسئلہ کی تصحیح ہو جائے گی بھائی. جیسے مثال ہم کر رہے تھے بھائی، کون سی مثال تھی؟ مثال نمبر تیس بھائی. مثال نمبر تیس ہم کر رہے تھے، میت آپ نے اسی طرح لکھا، اس کے نیچے بنات تھی چھ اور اے ام اور اب بھائی، یہ وارث ہیں. اور پھر بنات کو ملتا ہے ثلثان، ام کو بھی ملے گا سدس اور اب کو بھی سدس. تو لہذا ثلثان اور سدس یہ اکٹھے ہوئے، اور ان میں سے یہ ایک ہی نوع کے ہیں، اور ان میں سے چھوٹا کون سا ہے؟ سدس. تو اس کا ہم نام عدد یعنی ستہ یعنی کہ چھ، اس سے مسئلہ آپ نے بنا لیا. تو چھ میں سے چار مل گئے بنات کو، یہ دو یہ ثلثان ہیں، اور ایک ام کو یہ سدس ہے، اور ایک اب کو یہ بھی سدس ہے. بھائی اب دیکھیے، ام ایک، ماں ایک فرد ہے، اس کو ایک حصہ ملا، قصر نہیں آ رہی. باپ ایک فرد ہے، ایک حصہ ملا، قصر نہیں آ رہی. ہاں بنات چھ ہیں اور ان کے حصہ کتنا ہے؟ چار. اب وہ چار تو چھ میں پورا پورا نہیں تقسیم ہوتا، قصر آ رہی ہے. تو لہذا اب دیکھا ہم نے عدد رؤوس یہاں پر ہے بنات کا چھ، اور سہام ان کے کتنے ہیں؟ چار ہیں. چھ اور چار میں نسبت کون سی؟ توافق کی، کیونکہ دونوں دو سے دونوں تقسیم ہو جاتے ہیں، چار بھی اور چھ بھی. تو اب جو عدد رؤوس ہے چھ، اس کا وسط بھائی، ان میں توافق کون سا تھا بھائی؟ کس عدد سے دونوں تقسیم ہوتے ہیں؟ دو سے. تو اس کو کیا کس سے تعبیر کرتے ہیں؟ توافق بن نصف. تو توافق بن نصف تھا، تو لہذا اس دو سے ہی عدد رؤوس کو تقسیم کر دیں. عدد رؤوس ہے چھ، دو سے تقسیم کیا، کیا آیا؟ تین آ گیا. تو اب یہ جو عدد رؤوس کا وفق نکلا یعنی تین، اس کے ساتھ اصل مسئلہ کو یعنی اوپر کیا تھا چھ، اس کو ضرب دے دی، تو چھ تیے اٹھارہ آیا. تو اس چھ کے ساتھ تھوڑے سے فاصلہ دے کر میں نے بتلایا تھا آپ کو کہ تا لکھیں تصحیح، تاکہ پتہ لگے یہ تصحیح ہے بھائی. تا کس طرح لکھنی ہے؟ پہلا سرا تو جیسے تا کا اوپر کو اٹھا ہوتا ہے وہ لکھنا ہے، آخری سرے کو اوپر نہ اٹھائیں بلکہ سیدھا تھوڑا سا لے جائیں تاکہ جگہ بن جائے عدد لکھنے کی، اور پھر اس کے اوپر وہ ضرب کے بعد جو حاصل ضرب آیا وہ لکھ دیں گے. چھ کو تین سے ضرب دی، کیا آیا؟ اٹھارہ. تو وہ اس تا کے درمیان اٹھارہ لکھ دیں گے، تاکہ نقطے بھی نہیں ڈالنے بھائی، بس ویسے ہی پتا چل جائے گا کہ یہ تصحیح ہے بھائی، تا ہے. تو اٹھارہ لکھ دیا بھائی. اچھا یہ مخرج چھ کو کتنے سے ضرب دی تھی؟ تین سے ضرب دی تھی. تو نیچے جو جو حصے ہیں ان کو بھی تین سے ضرب دیں گے. اب بھائی بنات کے نیچے کتنے حصے تھے؟ چار. چار کو تین سے ضرب دیں، کیا آیا؟ بارہ. تو چار کے نیچے بارہ لکھ لیں بھائی، چار کے نیچے بارہ لکھ لیں جی. اور ام کا کتنا حصہ؟ ایک. اس کو بھی تین سے ضرب دیں، کیا آیا؟ تین. تو اس ایک کے نیچے تین لکھ دیں. اسی طرح اب کا ایک حصہ، تو ایک کو تین سے ضرب دی وہ بھی تین بن گیا، تو اس کے نیچے بھی تین لکھ لیں بھائی. اب دیکھیے مسئلے کی تصحیح ہو گئی. اٹھارہ، اٹھارہ سے مسئلہ بنے گا، اور اٹھارہ میں سے اٹھارہ کے تین حصے کریں ذرا بھائی، ایک حصے میں کتنے آئیں گے؟ چھ. یہ ہوا ثلث، اور دو ثلث کتنے ہوئے؟ بارہ. تو دیکھیے بنات کے نیچے بارہ ہے، ان کو دو ثلث مل گئے. اچھا اور اٹھارہ کے ذرا چھ حصے کریں بھائی، ایک میں کتنا آئے گا؟ تین آئے گا. تو دیکھو سدس، ماں کے نیچے تین لکھا ہے، یہ سدس اسے بھی ملا، اور باپ کے نیچے بھی تین لکھا ہے، اسے بھی سدس مل گیا بھائی. تو یہ مسئلہ اس طرح مسئلے کی تصحیح ہو گئی. اگلی مثال لکھیے، مثال نمبر 31. مثال نمبر 31 جی، جلدی جلدی لکھیے بھائی. زوج میت اسی طرح بنائیں بھائی، اور نیچے لکھیں وارث پہلا ہے زوج، اور اس کے آگے ہے اخوات عینی 6. اخوات عینی 6 یا حقیقی بہنیں لکھنے بھائی، ایک ہی بات ہے. حقیقی بہنیں کل کتنی ہیں؟ چھ ہیں بھائی. اب دیکھیے اولاد نہ ہو تو خامن کو کتنا ملتا ہے؟ نصف ملتا ہے. اچھا اور حقیقی بہنیں جو ہیں ان کو کتنا ملتا ہے؟ جب دو یا دو سے زیادہ ہوں تو انہیں ثلثان ملتا ہے. تو نصف ہے نوع اول میں سے اور ثلثان ہے نوع ثانی میں سے. اور نصف جب نوع ثانی کے ساتھ آ جائے تو مسئلہ کس سے بناتے ہیں؟ چھ سے. بس چھ سے مسئلہ بنے گا. اوپر چھ لکھیں بھائی. چھ میں سے نصف کتنا ہے؟ تین. تین خاوند کے نیچے لکھیں. اور چھ کا ثلث کتنا؟ تیسرا حصہ. تین حصے کریں چھ کے, ایک میں آیا دو. اور بہنوں کو دینا ہے ثلثان, دو ثلث. تو دو اور دو چار. تو چار لکھنے اخوات عینی کے نیچے. اب یہ کل کتنے ہوئے بھائی نیچے؟ خاوند کو ملے تین, اخوات کو ملے چار. تین اور چار ہو گئے سات. اور مسئلہ ہم نے بنایا تھا چھ سے مخرج تنگ پڑ گیا تو اب عول ہوگا کہاں تک؟ سات تک. تو اس کے چھ کے ساتھ عین لکھیں اسی طرح, اور اس کے اوپر سات لکھنے بھائی. یہ عین بتلا رہا ہے کہ یہاں عول ہوا ہے بھائی. اب دیکھیے بھائی, بھائی خاوند کو کل کتنے حصے ملے ہیں؟ تین. لیکن وہ ایک ہی فرد ہے, قصر نہیں آ رہی, تین حصے لے گیا. اور بہنیں ہیں چھ اور حصے کتنے ملے؟ چار. تو چار چھ میں پورا تقسیم نہیں ہو رہا بھائی, قصر آ رہی ہے, اور قصر سے ہم نے بچنا ہے. تو پھر ان چھ اور چار, یعنی چھ جو عدد رؤوس ہے اور نیچے سہام چار, ان میں نسبت دیکھی بھائی. کون سی نسبت ہے؟ وہی توافق والی جو اوپر پچھلے مسئلے میں بیان ہوئی. تو عدد رؤوس چھ کا وقت وہ کیا نکلے گا یہاں؟ کیونکہ ان میں توافق بھی نصف ہے نا, دو پر آ کر دونوں متحد ہوتے ہیں, دو سے دونوں تقسیم ہوتے ہیں. تو لہذا دو سے اس عدد رؤوس کو تقسیم کر دیا, کتنا آیا؟ تین. تو یہ تین ہوا وفق بھائی عدد رؤوس کا. اس کو اب اصل مسئلہ کے ساتھ ضرب دے دیں, اصل مسئلہ نہیں یہاں بلکہ عول کے ساتھ ضرب دیں گے. تو سات کو تین سے ضرب دی, کیا آیا؟ اکیس. تو لہذا اس کے آگے آپ پھر تا لکھیں اسی طرح, اور اس کے اوپر اکیس لکھ لیں. یہ تا علامت ہے تصحیح کی بھائی, اکیس. اچھا, کہ سات کو کتنے سے ضرب دی آپ نے؟ تین سے. تو نیچے حصوں کو بھی تین تین سے ضرب دیں گے بھائی. خاوند کے تین حصے تھے, اس کو تین سے ہی ضرب دی تو نو آیا. تو تین, خاوند کے نیچے جو تین لکھا تھا اس کے نیچے اب نو لکھ لیں بھائی. اور بہنوں کے کتنے حصے تھے؟ چار. چار کو بھی تین سے ضرب دی تو بارہ بن گیا. تو اس کے نیچے بارہ لکھ دیجئے بھائی. تو یہ مسئلے کی تصحیح ہو گئی بھائی. اب دیکھیے بھائی, خاوند کو کل مسئلہ کس سے بنایا؟ نہیں, اب کیا ہوا اس تصحیح کے بعد؟ اکیس سے مسئلہ ہوا بن رہا, اور اکیس میں سے نو حصے کس کو؟ خاوند کو. اور بارہ حصے کس کو؟ اخوات عینی کو بھائی. اور بارہ حصے بھائی, اور اخوات عینی کل کتنی ہیں؟ چھ ہیں. تو چھ کے اندر اب دیکھو یہ بارہ پورا پورا تقسیم ہو جاتا ہے. ہر بہن کو کتنا حصہ مل جائے گا؟ دو دو. دیکھو قصر ختم ہو گئی. جیسے اسے پچھلے مسئلے میں بھی چھ بنا تھی اور ان میں بارہ حصے آئے, تو ہر ایک کو دو دو مل گئے, قصر ختم ہو گئی بھائی. یہ ہے تصحیح بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی. اگلی مثال لکھیے, مثال نمبر 32. بنات ہیں, اسی طرح میت لکھیے. بنات ہیں دس, بنات دس, اور سات لکھیے ماں, اور پھر باپ, ماں اور باپ. اب دیکھیے بنات اولاد بیٹیاں ہیں تو کتنا ملے گا؟ دو یا دو سے زیادہ ہوں, ثلثان بھائی ملے گا. تو ثلثان. اچھا, اور ماں کو کتنا ملتا ہے جب اولاد نہ ہو؟ اولاد ہو, اولاد ہو تو ماں کو کتنا ملتا ہے؟ سدس ملتا ہے. اور باپ کو بیٹیاں ہیں صرف تو فرض بھی ملتا ہے اور عصبہ بھی بنتا ہے, تو وہ بھی فرض کتنا ہے؟ سدس. تو ثلثان اور سدس یہ ایک ہی نوع کے ہیں, اور ان میں سے چھوٹا کیا ہے؟ سدس. اور سدس کا ہم نام عدد کیا ہے؟ ستا. لہذا اسی سے مسئلہ بن جائے گا. چھ سے مسئلہ بنائیے. چھ میں سے دو سلوس بیٹیوں کو ملیں گے کتنا بن گیا چار, تو بنات کے نیچے چار لکھیں, اور ایک ایک سدس دیں گے ماں اور باپ کو, تو چھ کا سدس تو ایک ہے, تو ماں کے نیچے بھی ایک باپ کے نیچے بھی ایک لکھ لیجئے بھائی. اب دیکھیے ہال کی ضرورت ہے یا ہال کی ضرورت نہیں ہے بھائی؟ ہال کی نہیں ضرورت, کیونکہ چار اور ایک یہ چھ حصے بن رہے ہیں بھائی, اور ہم نے بھی مسئلہ چھ سے بنایا. اب دیکھیے ماں ایک فرد اس کو ایک حصہ مل گیا, کسر نہیں ہے. باپ ایک فرد اس کو ایک حصہ مل گیا, وہاں بھی کسر نہیں ہے. لیکن بنات ہیں دس اور حصے مل رہے ہیں چار, تو یہاں اب پورا پورا تقسیم, پورے پورے حصے تقسیم نہیں ہو رہے, کسر آ رہی ہے, تو اب تصحیح کی ضرورت پڑے گی. تو لہذا اب عدد رؤوس یعنی دس ہے اور حصے کتنے ہیں چار, ان میں نسبت دیکھی دس اور چار میں, تو کون سی نسبت؟ توافق کی, کیونکہ یہ کس سے دونوں تقسیم ہو جاتے ہیں؟ دو کے ذریعے دونوں تقسیم ہو جاتے ہیں. تو اسی دو کے ذریعے بنات میں عدد رؤوس کتنا ہے؟ دس. اس دس کو بھی اس دو سے تقسیم کر دیں, کیا آیا؟ پانچ. یہ وقت نکل آیا بھائی عدد رؤوس کا وقت. اس پانچ کے ساتھ اب اصل مسئلہ کو ضرب دے دیں گے بھائی, اصل مسئلہ کو. تو چھ کو پانچ سے ضرب دی, کیا آیا؟ تیس بھائی. تو چھ کے ساتھ وہی تا لکھیں تصحیح والی اور تیس لکھ دیں اس کے اوپر بھائی, اس کے اوپر تیس لکھ لیجئے جی. یہ چھ کو کتنے سے ضرب دی؟ پانچ سے. وہ وقف جو تھا پانچ تھا, تو نیچے بنات کے جو چار حصے ہیں اس کو بھی پانچ سے ہی ضرب دے دیں بھائی. پانچ چوکے بیس, تو چار کے نیچے اب بیس لکھ لیجئے بھائی. ماں کا ایک حصہ ہے, اس کو بھی پانچ سے ضرب دیں, تو ایک وہ پانچ سے ضرب دی پانچ ہی آیا, تو ایک کے نیچے اب پانچ لکھ لیجئے بھائی. اسی طرح باپ کے حصہ ایک تھا, اس کے نیچے بھی کیا لکھ لیں؟ پانچ لکھ لیں بھائی. مسئلہ سب کو سمجھ میں آ رہا ہے بھائی جی؟ تو یہ تصحیح ہو گئی بھائی. اب دیکھیے ماں ایک فرد ہے, اس کو پانچ حصے ملے, کسر نہیں آ رہی وہ سارے اس کے. باپ ایک فرد ہے, اس کے پانچ حصے, وہ بھی پانچ حصے لے جائے گا, کسر نہیں آ رہی. بنات دس ہیں اور ان کو کتنے حصے ملے؟ بیس حصے ملے. اب دیکھیے بیس دس کے اندر پورے پورے تقسیم ہو جائیں گے, ہر بیٹی کو کتنا حصہ مل جائے گا؟ دو دو, کسر ختم ہو گئی بھائی. تو یہ مسئلے کی تصحیح ہو گئی. اگلی مثال لکھیے, مثال نمبر تینتیس. مثال نمبر تینتیس, اسی طرح میت بنائیے اور وارث نیچے لکھیے بھائی, زوج زوج. آگے لکھیے بنات بھائی, چھ ہیں بنات, چھ بنات کے ساتھ ہی چھ لکھ دیجئے ملا کر بھائی, بنات چھ جی. آگے امن ماں اور ابن باپ, یہ وارث ہیں بھائی, خاوند ہے, بیٹیاں ہیں, ماں ہے اور باپ ہے. خاوند بھائی اگر اولاد ہو تو خاوند کو کتنا حصہ ملتا ہے؟ ربع, چوتھا حصہ ملتا ہے. بس ابھی یہ یاد رکھیں, خاوند کو ملنا ہے ربع. بنات بھائی دو یا دو سے زیادہ تو کتنا ملتا ہے؟ ثلثان. یہ ثلثان آ گیا بھائی یہ جی. اور ماں کو اولاد ہو تو کتنا ملتا ہے؟ سدس. تو یہ بھی نوع ثانی آ گئی بھائی, پہلے ثلثان تھا اور اب سدس آیا. خامت کو کتنا ملا تھا؟ ربو, وہ تھا نوع اول میں سے. ثلثان اور سدس کس میں سے ہیں؟ نوع ثانی میں سے. اور باپ صرف بیٹیاں ہو تو باپ اس کو فرض بھی ملتا ہے اور عصبہ بھی, اور فرض کے طور پر کتنا ملتا ہے؟ سدس. تو یہ بھی نوع ثانی میں سے ہے. تو نوع اول میں سے آیا ربو اور نوع ثانی کے ساتھ جمع ہو گیا, اور ربو جب نوع ثانی کے ساتھ جمع ہو تو مسئلہ کس سے بنتا ہے؟ بارہ سے. تو بارہ سے مسئلہ بنائیے بھائی, بارہ اوپر لکھیے. بارہ چار حصے کریں, ایک حصے میں کتنا آئے گا؟ تین آئے گا. تو خاوند کو ربو دینا ہے تین, اس کے نیچے لکھ لیجئے بھائی. اچھا بارہ کے تین حصے کریں ایک حصے میں کتنا آئے گا؟ چار. یہ ہے سلوس. اور بیٹیوں کو دینا کتنا ہے؟ سلوسان یعنی دو سلوس. تو ایک سلوس ہے چار, تو ان کو کتنا آپ دیں گے؟ آٹھ. ان کے نیچے لکھ لیجئے بنات کے نیچے. بارہ کے چھ حصے کریں بھائی, ایک کتنا بنے گا؟ دو. تو یہ سدس ہے, تو ماں کو سدس ملے گا, اس کے نیچے دو لکھ لیجئے. باپ کے نیچے بھی اسی طرح دو لکھ لیجئے بھائی. جی اب جمع کریں ذرا نیچے والے حصے. زوج کو ملے تین, بیٹیوں کو ملے آٹھ, آٹھ اور تین گیارہ, اور ماں کو دو حصے ملے گیارہ اور دو تیرہ, اور باپ کو دو حصے ملے کتنے ہو گئے؟ پندرہ. تو دیکھو اگر کچھ بچ جاتا تو وہ بھی باپ کو ملتا, لیکن یہاں تو مسئلہ بنایا ہے بارہ سے اور حصے بن گئے پندرہ, تو لہذا معلوم ہوا مال کچھ بھی نہیں بچا, تو باپ کو اور کچھ بھی نہیں ملے گا, صرف وہی فرض مل گیا. اور نیز مخرج ہے بارہ اور حصے کتنے ہو گئے؟ پندرہ. تو سہام بڑھ گئے مخرج سے, تو اب ہال کرنا پڑے گا. تو اسی طرح بارہ کے ساتھ عین لکھئے اور پندرہ اس کے ساتھ لکھ دیجئے بھائی. پندرہ حصے بن رہے ہیں نا نیچے, اور آپ نے پڑھا بارہ کا ہال سترہ تک ہوتا ہے جی, تاک طریقے پر بھائی, تاک طریقے پر. تو بارہ کا ہال کیا ہوا؟ پندرہ بھائی. عین لکھ کر ساتھ اوپر پندرہ لکھ دیں. اب دیکھیے بھائی, زوج کو تین حصے ملے اور وہ ایک ہی فرد ہے, کسر نہیں آ رہی, وہ تینوں حصے اکیلا ہی لے جائے گا. آگے ماں کو دو حصے ملے اور وہ اکیلی ایک فرد ہے, وہ سارا دونوں حصے لے جائے گی. باپ بھی ایک فرد ہے, دو حصے ملے, کسر نہیں آ رہی, وہ دونوں حصے لے جائے گا. البتہ بیٹیاں ہیں چھ اور حصے جو ان کو ملے ہیں وہ ہیں آٹھ. اب وہ آٹھ چھ میں پورے تقسیم نہیں ہوتے, کسر آ رہی ہے, اب تصحیح کرنا پڑے گی. تو اب عدد رؤوس کیا ہے؟ چھ. اور حصے کتنے ان کو مل رہے ہیں؟ آٹھ. تو چھ عدد رؤوس اور سہام میں نسبت دیکھی, چھ اور آٹھ میں کون سی نسبت ہے؟ توافق کی. کون سے عدد سے یہ دونوں تقسیم ہو جاتے ہیں؟ دو کے ذریعے. تو لہذا جو دو عدد ہے اسی کے ذریعے عدد رؤوس یعنی چھ کو تقسیم کیا, کتنا آیا؟ تین. تو اس تین کے ذریعے ساتھ اب اصل مسئلہ, اب وہ جو عول ہوا تھا اس کو ضرب دے دیں گے بھائی. عول کیا تھا؟ کہاں تک ہوا تھا؟ پندرہ تک. تو اس پندرہ کو تین سے ضرب دیں, کیا آیا؟ پندرہ تیے پینتالیس. تو آگے اب تا لکھیں اور اس پر پینتالیس لکھ لیں بھائی, پینتالیس. تو یہ پندرہ کو کس سے ضرب دی ہم نے؟ تین سے. تو اسی سے اب نیچے والے حصوں کو بھی ضرب دے دیں. زوج کے نیچے تین تھا, اس کو تین سے ضرب دی, کیا آیا؟ نو. تو تین کے نیچے اب نو لکھ لیں. بیٹیوں کے کتنے حصے تھے؟ آٹھ. آٹھ کو بھی تین سے ضرب دی, کیا جواب آئے گا؟ چوبیس. آٹھ کے نیچے چوبیس لکھ لیجئے. ماں کے دو حصے تھے, اس کو بھی تین سے ضرب دی, کیا جواب آیا؟ چھ. تو دو کے نیچے چھ لکھ لیں. اسی طرح باپ کے نیچے دو ہے, اس کو بھی تین سے ضرب دی تو چھ آیا, تو اس دو کے نیچے بھی چھ لکھ لیجئے بھائی. جی اب مسئلے کی تصحیح ہو گئی بھائی. دیکھیے خاوند کہاں پر کسر آ رہی تھی؟ بیٹیوں میں. بیٹیاں تھیں چھ, اب ان کو کتنے حصے مل رہے ہیں؟ چوبیس بھائی. اور چوبیس چھ میں برابر تقسیم ہو جاتے ہیں, ہر بیٹی کو کتنا ملے گا؟ چار بھائی مل جائے گا, کسر ختم ہو گئی. یہ تھا موافقت کا قانون. تیسرا قانون ہے مباینت کا بھائی, مباینت کا. مباینت کا قانون آسان ہے بھائی. بھائی دیکھیے آپ نے مسئلہ بنایا, بعد میں لکھ لیجئے, توجہ ادھر کریں بھائی. آپ نے مسئلہ بنایا, ایک فریق پر صرف کسر واقع ہو رہی ہے. جب ایک فریق پر کسر واقع ہو تو آپ نے کیا دیکھنا ہوتا ہے؟ عدد رؤوس اور سہام کے اندر نسبت. آپ نے وہاں عدد رؤوس اور سہام میں نسبت دیکھی تو تباین کی نسبت ملی, یعنی چھوٹے عدد سے بڑا عدد تقسیم بھی نہیں ہو رہا, اور چھوٹے عدد اور بڑے عدد دونوں کو کوئی تیسرا عدد بھی تقسیم نہیں کر رہا, تباین کی نسبت ہے. تو بس یہاں پھر وہ مباینت والا قانون جاری ہوگا کہ اب جہاں توافق تھا وہاں کس سے ہم ضرب دیتے تھے؟ عدد رؤوس کے وقت کے ساتھ، لیکن مباینت میں یہاں پر اسی عدد رؤوس سے ہی اصل مسئلہ کو ضرب دے دیں گے بس، کیونکہ وہاں وقت توافق تھا، وقت نکل آتا تھا، یہاں تو وقت ہے توافق ہے ہی نہیں، تباین ہے، تو لہذا اس عدد رؤوس کے ساتھ ہی کیا کریں گے، اصل مسئلہ کو ضرب دے دیں گے، تو اس سے مسئلہ کی تصحیح ہو جائے گی. بھائی قانون سمجھ میں آ گیا؟ بھائی دیکھیے، بھائی مسئلہ لکھیے، بھائی مثال نمبر 34، بھائی مثال نمبر 34، میت اسی طرح بنائیے، بنات ہیں بھائی تین، بھائی بنات ہیں تین، بنات تین، امن اور ابن. اب دیکھیے بنات ہیں ان کو کتنا ملے گا؟ ثلثان، ٹھیک ہے. ماں کو کتنا ملے گا؟ سدس. باپ کو بھی سدس. ثلثان، سدس، سدس، یہ سارے کس میں سے ہیں؟ نوع ثانی میں سے. اور تو اس میں سے چھوٹا عدد کون سا؟ چھوٹا ان میں جو ہے حصہ وہ سدس ہے، تو اس کے ہم نام یعنی ستہ سے مسئلہ بنے گا. چھ سے مسئلہ بنائیے، اوپر چھ لکھیے، چھ میں سے ثلثان بنات کو ملے گا، کتنا بنے گا؟ چار. ان کے نیچے چار لکھ لیجئے. سدس یعنی ایک مل جائے گا ماں کو، اور اسی طرح ایک ہی حصہ کس کو ملے گا؟ باپ کو. دیکھیے نیچے والے حصے ذرا جمع کیجئے، چار ایک ایک کتنے ہو گئے؟ چھ. معلوم ہوا آل کی بھی نہیں ضرورت یہاں، بھائی پورے پورے تقسیم ہو گئے. اب دیکھیے بھائی کسر کہاں پر آ رہی ہے؟ بنات، بنات ہیں تین اور حصے کتنے ان کے؟ چار. تو یہ چار تین میں برابر نہیں تقسیم ہو سکتے، تو کسر آئی. تو آپ ان میں نسبت، عدد رؤوس ہے تین اور حصے ہیں چار، تین اور چار میں کون سی نسبت؟ تباین کی. جب تباین کی نسبت ہے تو عدد رؤوس کو اصل مسئلہ سے ضرب دے دیں گے. عدد رؤوس کیا ہے؟ تین. تین کو چھ سے ضرب دے دی، اٹھارہ. بھائی تو آگے تا لکھیں اور اس پر اٹھارہ لکھ لیں، یہ مسئلہ کی تصحیح ہو گئی. تو چھ کو کس سے ضرب دیا ہے؟ تین سے. تو اسی تین سے اب نیچے حصوں کو بھی ضرب دیں گے. بھائی نیچے چار کو حصے ہیں، ان کو تین سے ضرب دی، کیا آیا؟ بارہ. چار کے نیچے بارہ لکھیے. ماں کا حصہ ایک ہے، اس کو بھی تین سے ضرب دی، تین آیا. تو ایک کے نیچے تین لکھیے. اسی طرح باپ کے حصہ جو ایک ہے اس کے نیچے بھی تین لکھیے. بھائی یہ مسئلہ حل ہو گیا. بھائی دیکھیے آپ، بھائی بیٹیوں کو کتنا حصہ مل رہا ہے؟ اب مسئلہ بن رہا ہے اب 18 سے اور تصحیح کے بعد، اور ان کو حصہ کتنا مل رہا ہے؟ 12. اور 12 حصہ تین بیٹیوں میں پورا پورا تقسیم ہو جاتا ہے، ہر بیٹی کے حصے میں کتنے آئیں گے؟ 4. بھائی کسر ختم ہو گئی. جی اب ذرا دیکھیے کتاب پر. بھائی یحتاج فی تصحیح المسائل الى سبعۃ اصول، احتیاج ہوتی ہے مسائل کی تصحیح کے اندر، ضرورت ہوتی ہے مسائل کی تصحیح میں، الى سبعۃ اصول، سات قوانین کی. مسائل کی تصحیح میں سات قوانین کی ضرورت پڑتی ہے. یحتاج فی تصحیح المسائل الى سبعۃ اصول، حاجت پیش آتی ہے مسائل کی تصحیح کے اندر سات اصولوں کی. ثلاثۃ بین السهام والرؤوس، تین ان میں سے جو ہیں قوانین جو ہیں وہ کس کے درمیان ہیں؟ سہام اور رؤوس کے درمیان ہیں. جو پہلے تین قوانین جو ہم نے پڑھ لیے، کس میں درمیان نسبت کو دیکھا؟ سہام اور عدد رؤوس. رؤوس میں بھائی ایک واو لکھا ہے اور اس پر حمزہ ہے. جی ہاں یہ غلط ہے بھائی، یہ رؤوس کے اندر یہ واو، اس کے اوپر تو حمزہ لکھا ہے، یہ تو حمزہ ہے. دراصل حمزہ جو ہے اس کا لکھنا عربی میں سب سے مشکل کام ہے. یہ شروع میں آئے تو الف کی صورت میں اس کو لکھتے ہیں، حمزہ کو بھائی، حمزہ کو الف کی صورت میں لکھتے ہیں. اور درمیان میں آئے تو اس کو اس کی حرکت کے موافق حرف علت کے ساتھ لکھا جاتا ہے بھائی. اور یہاں پر حمزہ پر ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ پیش. اور پیش کے موافق کون سا حرف علت ہے؟ واو. تو اس لیے اس کو واو کی صورت میں لکھا. تو یہ تو راہ ہے اور ایک یہ حمزہ ہے آگے جو واؤ کی صورت میں, اور پھر رؤوس حمزہ کے بعد واؤ بھی پڑھ رہے ہیں یا نہیں آپ پڑھ رہے بھائی؟ واؤ بھی پڑھ رہے ہیں تو وہ بھی ہونا چاہیے بھائی. یہاں درست دو واؤ ہونے چاہیے, پہلا ہے حمزہ اور دوسرا ہے واؤ. تو یہ تین بھائی قوانین جو ہیں ان میں سہام اور رؤوس کے درمیان نسبت ہو دیکھی جائے گی. وَأَرْبَعَتُمْ بَيْنَ الرُّؤُوسِ وَالرُّؤُوسِ, اور چار جو ہیں کس کے درمیان ہے؟ رؤوس اور رؤوس, یعنی وہاں پر رؤوس اور رؤوس کے درمیان نسبت دیکھی جائے گی. ایک عدد رؤوس کی دوسرے عدد رؤوس کے ساتھ کیا نسبت ہے اس کو دیکھا جائے گا. مثلا کئی جگہ کا دو تین جگہ کسر آ جاتی ہے ان یہ تو ابھی تک جو مثالیں آپ نے پڑھی کسر کتنی جگہ آئی تھی؟
ایک
جگہ. آگے دو تین جگہ کسر آئے تو پھر وہاں ان کے درمیان آپس میں نسبتوں کو دیکھا جاتا ہے. اما الثلاثۃ باقی تین جو ہیں یعنی جن میں سہام اور رؤوس میں نسبت ہوتی ہے, فاحدہا ان میں سے ایک جو ہے, ان کانت سہام, ان کانت ان تو نہیں آپ کی کتابوں میں, ان نہیں مولانا, ان نہیں, ان ہونا چاہیے. اور یاد رکھیے یہ ان انہوں نے کیا, کیوں کیا؟ مصدریہ بنایا کیوں؟ تاکہ یہ خبر بنے احدہا کے لیے, احدہا کے لیے. ہم اس کو خبر بناتے ہی نہیں ہیں, خبر محذوف نکال لیں. احدہا ما یذکر بقولہ, ان میں سے ایک وہ ہے جس کو اپنے اس قول کے ساتھ وہ ذکر کر رہے ہیں. تو ما یذکر بقولہ یہ ہے خبر, اور یہ ان کانت اس کو اس قول کا مقولہ بنا دیں گے. بقولہ قول مصدر آیا نا, تو اس کے لیے مفعول پھر بنا دیں گے یعنی مقولہ. فاحدہا ان کانت سہام کل فریق منقسمۃ علیہم بلا کسر فلا حاجت الى الضرب. پس ان قوانین میں سے قانون یہ ہے جس کو ذکر کیا ہے مصنف نے اپنے اس قول کے ساتھ, ان کانت سہام کل فریق, اگر ہر فریق کے حصے جو ہیں منقسمتن علیہم وہ ان پر تقسیم ہو جائیں, بلا کسرین بغیر کسی کسر کے, فلا حاجت الی الضرب تو کوئی حاجت نہیں ضرب کی. تو اگر بغیر کسر کے حصے پورے تقسیم ہو جائیں, فلا حاجت الی الضرب تو کوئی حاجت نہیں ہے ضرب دینے کی, کا ابوین و بنتین جیسے کہ ماں باپ اور دو بیٹیاں. یہ ہم کر چکے ہیں حل بھائی کل وہی صورت مسئلہ. وسانی تو یہ پہلا قانون تھا استقامت بھائی. وسانی دوسرا قانون موافقت کا ہے. وسانی ان کسر علی طائفۃ واحدۃ ولکن بین سہامہم ورؤوسہم موافقتا. اور اگر ٹوٹ کسر آئے علی طائفۃ واحدۃ, کتنے فریقوں پر, کتنے گروہ پر؟ ایک ہی فریق پر کسر آئے تو کسر آئے ولیکن, یا ولیکن نہ پڑھ لیں, ولیکن نہ پڑھیں تو پھر وہ موافقتن کو اس کا اسم بنائے بھائی آخر آگے جو آ رہا ہے. ولیکن نہ بین سہامہم ورؤوسہم موافقتن, لیکن ان کے سہام میں اور ان کے رؤوس میں کیا ہے؟ موافقت والی نسبت ہے. فیضربو وفق عدد رؤوس, تو پھر ضرب دی جائے گی کس چیز کو؟ عدد رؤوس کے وفق کو. بھائی کس کے عدد رؤوس؟ وفق عدد رؤوس من انکسرت علیہم السہام, ان کے عدد رؤوس میں کہ جن پر کسر واقع ہو رہی تھی اس کو ضرب دی جائے گی. انکسرت علیہم السہام, جن پر سہام میں, جن پر سہام ٹوٹ رہے تھے ان میں کسر واقع ہو رہی تھی, ان کے عدد رؤوس کو کے وفق کو ضرب دی جائے گی. فی اصل المسئلہ, کس کے اندر؟ اصل مسئلہ میں. ترجمہ سمجھ میں آیا؟ فیضرب وفق عدد رؤوس من انکسرت علیہم السہام فی اصل المسئلہ, پس ضرب دی جائے گی وہ جن کے حصوں میں پر کسر واقع ہو رہی ہے ان کے عدد رؤوس کے وفق کو ضرب دی جائے گی. فی اصل المسئلہ, اصل مسئلہ میں. وعولها اور کس میں ضرب دی جائے گی؟ ان کے عول میں، ان مسئلہ کے عول میں، ان کانت عائلتن، اگر مسئلہ کون سا ہو؟ عائلہ ہو، کا ابوینی و عشر بناتن، جیسے کہ ماں باپ اور دس بیٹیاں، یہ مسئلہ صورت بھی ہم کر چکے، او زوج و ابوینی و ست بناتن، یا خاون اور ماں باپ اور چھ بیٹیاں، بھائی یہ صورت بھی ہم کر چکے، بھائی مسئلہ صورت میں نے لکھوا دی آپ کو، جی چلیے بس کرتے ہیں بس. ہذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.